Bismillahirrahmanirrahim. ایک چیز ہے قوت خیال، اور ایک بات ہے مشاہدہ. اور مشاہدے سے قوت خیال متاثر ہوتی ہے. آدمی ایک منظر دیکھتا ہے اور پھر قوت خیال اس پر غالب آ جائے منظر پر، یہ کم ہوتا ہے اور منظر قوت خیال پر غالب آ جائے یہ زیادہ ہوتا ہے. اور مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ واقعاتی رنگ ہوتا ہے، اور واقعات آدمی جب غور سے دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں عملی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. خیالات آدمی کو تبدیل کرتے ہیں، فکر اور سوچ انسان کو تبدیل کرتی ہے، مگر عملاً ایک آدمی چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو اور ایک آدمی ایک پوری دنیا میں کردار ادا کر رہا ہو، اس سے جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف خیالات سے نہیں آتی. بچہ ہے، ایک اس کا خیال ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور ایک اس کی قوت مشاہدہ ہے کہ ماں نے کاغذ لیا اور آگ میں ڈال دیا اور سمجھایا کہ بیٹے دیکھو ایسے آگ جلاتی ہے. اور ایک اس بچے میں اپنی جستجو ہے کہ آگ جلاتی ہے اور وہ ہاتھ ڈال دے. سب سے مؤثر چیز اس بچے کا ذاتی تجربہ ہے، کبھی بھی آگ کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے وہ جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ قوت تعلق ہے. تعلق کی قوت جتنی کمزور پڑتی ہے اتنا ہی آدمی ذہنی طور پر چاہے وہ کتنا ہی اچھا سوچے اور جتنا بھی پڑھے، مشاہدے کی قوت نہیں ہوتی تو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ تعلق کمزور پڑتا ہے. اس لیے یہ جو آئندہ آنے والا دور ہے، بہت سے لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اس دور کے بڑے المیے جو پیش آئیں گے آئندہ نسلوں کو ہمیں نہیں. اللہ کا شکر ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق اپنے گرد و پیش سے مشینی تعلق رہ جائے گا, انسانوں کا تعلق نہیں. دفتر سے آئے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, گھر والوں کو وقت دیں, اہلیہ سے کوئی بات پوچھیں, ایک مشین ہے لیپ ٹاپ اور ایک یہ مشین ہے موبائل فون, اس سے تعلق قائم ہوگا. یہ بڑا المیہ ہے کہ انہیں مشاہدہ میسر نہیں. اور اس کی بنا پر جو تنہائی پیدا ہوگی وہ تنہائی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. تنہائی اللہ کی یاد کے لیے, تنہائی اللہ میں استغراق کے لیے, اللہ کے لیے استغراق نہیں, اللہ میں استغراق کے لیے. یہ تو کہاں ہو, اور ایک اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ انسان سمٹ کر اپنے تک محدود رہ جائے. اس لیے اگلی نسل کا المیہ یہ ہے کہ ان کی تنہائیاں مشینی تنہائیاں ہیں. ایک مشین میں بیٹھے, سکول کالج دفتر پہنچ گئے, پھر ایک مشین آن کر دی, اے سی شروع ہو گیا, پھر ایک مشین آن کر دی, دفتر کے کونے میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے, پھر آئے ایک مشین میں لگ گئے, تو وہ کئی کئی گھنٹے ان مشینوں پہ لگ گئے, اور پاس بیٹھا ہوا انسان اس سے دو لفظ نہیں بات کی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے یہ جو تنہائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی جگہ کون سی چیز لے رہی ہے, یہ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں زندگی میں تنہا جو ہو رہا ہوں تو اس خلا کو کس ذریعے سے پر کر رہا ہوں. امت میں ایک نظام یہ چلا, اور بڑی اہم اور ضروری بات ہے سمجھنے کی کہ عقیدے میں تزلزل پیدا ہوا, اور ایسے عبقری لوگ اٹھے کہ انہوں نے کہا یہ عقیدہ اہل السنہ کا, یا اہل تشیع تھے تو انہوں نے, معتزلہ تھے تو انہوں نے مورچے باندھ لیے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عقیدے میں کوئی خلل آنے دیں. ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ اہل السنہ کے امام تھے, لیکن عقیدے کے خلاف جب کوئی اٹھا انہوں نے بھرپور دفاع کیا. پنجاب میں بدعت کی کثرت اور علم کی قلت اور جعلی اور بناوٹی پیر اتنے زیادہ اور کثرت سے ہوئے اور وحدت الوجود کا فلسفہ اتنی بری طرح پیش کیا گیا کہ لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ پورے دین کی اساس صرف عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ایک جز ہے، پورا دین فقہ نہیں ہے، فقہ ایک حصہ ہے، کل دین جہاں پہ دین کا چوکھٹا مکمل ہو جاتا ہے وہ اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات کی وجہ سے عقیدے پہ فرق پڑتا ہے، اس کی وجہ سے فقہ پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ اخلاقیات کے چوکھٹ میں جب کوئی آدمی آ جاتا ہے تو وہ صحیح تصویر اس کی سامنے آتی ہے۔ تو ان علاقوں میں جب عقیدے پہ زد پڑی تو بہت لوگ اٹھے۔ ہمارے قریبی دور میں خدا کی توحید اور شرک کے رد میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ وہ، ان کے شاگرد، باوجود کچھ علمی اختلافات کے، مجموعی اعتبار سے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو عقیدے میں نقب زنی ہو گئی تھی، پورا انسانی اخلاقیات وہ اللہ کی طرف سے دیکھا جائے تو ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے محتاج ہیں، یہ ہے اخلاقیات اور بندگی۔ اس بندگی میں نقب لگ رہا تھا، مولا علی مشکل کشا، ہر قبر مشکل کشا، اور عبادت کے مراسم اللہ کے غیر کے لیے زیادہ تھے اور اللہ کے لیے عبادت نہیں تھی، اب بھی ہے۔ اور دوسری چیز جو دین کی اساس تھی وہ اب تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کہ وہ مسائل جنہیں امت طے کر چکی، صدیاں گزر گئیں، ان مسائل میں اب اجتہاد کی دعوت دینا اور نئے سے نئے شوشے اس میں، ایسی گمراہی کہ اب نماز بھی زیادہ کوئی ضروری نہیں۔ ایک دانشور، وہ اس چکر میں کہ زکوٰۃ کو بدلیں، حج کی بجائے انسانی زندگی کے مسائل حل کریں۔ یہ نئے نئے فتوے جو سامنے آتے ہیں، یہ در حقیقت فقہ ہے جس میں تبدیلی لانی ہے، یا یہ فقہ ہے جس کو خراب کرنے کی کوششیں ہیں؟ اور اللہ کا احسان ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پر حاوی ہیں اور وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور گمراہیوں کا سدباب یا نشاندہی کرتے رہتے ہیں. اور ایک چیز ہے تیسری, اور اس وقت ہر آدمی اپنی جہت سے سوچتا ہے, امت کا بہت بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں رہے جن کو دیکھ کر تعلق مع اللہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیا. ہم نے ایسے لوگ دیکھے, مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے رائے پور کے, بڑے حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے. ممکن ہی نہیں تھا کہ انہیں کوئی دیکھے اور اللہ نہ یاد آئے. کسی بڑے سے بڑے کافر کو بھی بٹھا دو تو وہ بھی خود سوچے گا نہیں, اس کے ذہن پہ طاری ہو جائے گا کہ اللہ کا بندے, اللہ کے بندے ایسے ہوتے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ تعلق کی قلت کی وجہ سے بھی. اور ایک یہ چیز ہے کہ لوگ نہیں رہے, اور ایک یہ چیز ہے کہ قدردان نہیں رہے. ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر, وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے. یہ پورا چوکھٹا جو انسانی اخلاقیات کا بنتا ہے, یہ وہ لوگ نہیں رہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ کم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکھ. فقر و فاقہ اور اسباب کی قلت اور بزرگی یہ لازم و ملزوم تھے. اور اب کسی بڑے سے بڑے مدعی کو دیکھو تصوف کے, تو پرسنل اکاؤنٹ دیکھو اور زندگی کی تعیشات دیکھو. وہ جو ایک چیز تھی کہ حب دنیا نہیں تھی, دنیا کی محبت نہیں تھی اور دنیا ضرورت کی حد تک تھی, وہ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. دین پور شریف میں ابھی آخری جگہ ہے شاید, میاں مسعود صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے, اب ان کی عمر بھی 75 سے زیادہ ہی ہو گئی, ان پہ اتنا شدید غلبہ ہے تنہائی کا اور تعلق مع اللہ اور نسبت میں اتنی قوت ہے کہ ان سے ملنا ہی دشوار. چھٹی یہاں تشریف لائے تو حاضری ہوئی ان کی ذکر کی مجلس, اس میں بھی اللہ تعالی نے توفیق بخشی بیٹھے, کسی نے تعارف کرایا تو بہت خوش ہوئے. فرمایا کہ کتب خانہ دیکھنے آئیں گے, تو وقت پوچھا تو فرمانے لگے کہ بھئی ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, جب وقت ملا آ جائیں گے. اگلے دن فجر کے بعد جو بھی چیز تھی ہم مصروف رہے اس میں, اوپر گئے تو عبدالجبار نے بتایا کہ ایسے ایسے ایک بزرگ آئے تھے, ایسی لمبی داڑھی تھی, یہ تھی یہ تھی. پہچان کے ہم نے کبھی بتایا, کہنے لگا اس وقت تم ملتے ہی نہیں ہو. تو پھر شام کو جا کے معذرت کی کہ حضرت آپ کی تشریف آوری. فرمانے لگے پھر آئیں گے. اس خانقاہ میں 24 گھنٹے میں ایک بھات کا پیالہ ملتا تھا, اب تو کھانا مل جاتا ہے, موٹے چاول ابلے ہوئے, اور ایک بڑا پیالہ دے دیتے. بس 24 گھنٹے میں یہ کھانا ہے, باقی اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. ہمارے حضرت مولوی میاں صاحب رحمت اللہ تشریف لے گئے تھے, فرماتے تھے کہ میں نے بڑے حضرت کا دور دیکھا تو اس میں اتنا زیادہ بستی میں خدا کا ذکر غالب تھا کہ بے اختیار ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے وہ کہتا تھا الا اللہ, دوسرا بھی کہتا تھا الا اللہ, اور دونوں ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے, اور کوئی چیز نہیں تھی. تو دین پور کی خانقاہ میں 24 گھنٹے میں ایک پیالہ موٹے چاولوں کا, بس اللہ اللہ خیر, باقی سارا وقت اللہ کی یاد میں. حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے اجازت ملی تھی, خلافت تھی, اور ان سے خلافت پھر حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کو ہوئی, سلسلہ قادریہ راشدیہ میں. اس قادریہ راشدیہ سلسلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد پوری طرح اس سلسلہ قادریہ کی خصوصیات کو جن ہستیوں نے جذب کیا ہے ان میں حضرت راشد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. یہ پیر صاحب پگاڑا اور پیر چگوٹ اور یہ سارے لوگ اسی سلسلے سے آگے, ان کی قوت تھی, نسبت بہت مضبوط تھی, انہوں نے جذب کر لیا تھا ایک طرح سے سلسلہ قادریہ کی خصوصیات کو. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد اتنا بڑا آدمی اس سلسلے میں کہیں کم ہی نظر آتا ہے. تو احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ سے اس خانقاہ کا ایک درویش لاہور ملنے آیا. حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ٹھہر ہی نہیں سکا لاہور میں, توبہ توبہ کرتا ہوا بھاگ گیا. تو اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تو اس نے کہا حضرت ہر طرف فضا گندی, اتنے گناہ, توبہ توبہ. میں ملنے گیا فرمایا اس سے تو ایک دن روتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت یہ جو رات کو پیالہ ایک کھانے کو ملتا ہے چاولوں کا, اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور اگر کہیں قیامت میں خدا نے اپنی اس نعمت کا سوال کیا تو کیا جواب تھا. میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ اللہ کو کیا حساب. تو وہ جو حب دنیا نکل گئی تھی دل سے اور حب جا نکل گئی تھی، بڑائی نکل گئی تھی، شہرت. یہ شہرت بڑا نقصان پہنچاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو. خود بخود ہو تو وہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن شہرت اور ذرائع پیدا کرنا شہرت کے کہ کسی طرح لوگ آ جائیں، تصویر کھنچائے، لوگوں کو توجہ ہو کہ یہاں اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ شرک سے بدتر چیز، کفر سے بدتر چیز. اس لیے اگر آدمی کو تعلق کے اپنی طرف سے انقطاع میں راحت محسوس ہونے لگے تو یہ صحیح ہے. یہ سب تاویلیں ہی ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں لہذا انہیں بیعت کر لو، لوگ آئیں گے، یہ ہدایت کی راہ پائیں گے. وہ دوسرے ہدایت کی راہ پائیں نہ پائیں، اپنے نفس کو جو کبر کی غذا ملتی ہے یہ جہنم میں لے جائے. اس لیے یہ تو ایک پہلو ہے تصوف میں جو گمراہی آئی ہے نا، اتنے بڑے لوگ اب پیدا نہیں ہوئے جو اس کو تھام لیں، روک لیں. اور دوسری طرف بھی حال ہے، صحیح ہے. اور دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے خدا کے نیک بندے جن کا مثل کم سے کم ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پائے، کوئی کسی کو احساس نہیں تھا کہ امت کا سرمایہ ہے. ایسے گمنام درویش اور قابل تقلید نمونہ جو عاجزی کی اپنی گمنامی کی انتہا پہ تھے، ہم نے دیکھیں. کراچی گئے تو مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے فقیہ، مفتی صاحب جیسا اتنا باریک بین مفتی، یہاں تک صاحب وغیرہ سب انہی کے شاگرد ہیں، ہم حیران ہوتے تھے. ایک تھیلا ہاتھ میں اٹھایا ہوا، اپنی ضرورت کی چیزیں، چشمہ، کوئی اور چیز، مسواک وغیرہ اس میں رکھی ہوئی، اور بسوں پہ سفر کرتے تھے. اور کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس بس میں کسی بے ادب کو توفیق نہ ہوئی کہ یہی دیکھ لیتا کہ 60-70 سال ہو گئے، بوڑھے ہیں، سفید داڑھی ہے، تو جگہ ہی دے دیتا. اب خیال آتا ہے کہ اتنے بڑے لوگ یہ اپنی ساری زندگیاں گمنامی میں گزار گئے، اور اتنے بلند سطح پہ پہنچے ہوئے تھے کہ خود انہیں اپنی بلندی کا احساس نہیں تھا، اتنے مٹے ہوئے تھے کہ خود اپنے مٹنے کا بھی احساس نہیں تھا کہ میں کس درجے کا آدمی ہوں اور کیا چیز. یہ آدمی میں آ جاتا ہے جب خدا کا فضل اور اللہ کی عنایت بالکل مٹا دے. اتنے بڑے مفتی ایک دن لاہور تشریف لائے تو فرمایا چلو میرے ساتھ، چلے گئے. کہاں گئے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، اور حضرت لیٹے ہوئے قرآن سن رہے تھے. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کے بڑی دیر روتے رہے. اور نماز کا وقت آیا, نماز پڑھی, حضرت سے دعا کی درخواست کی اور باہر نکلے تو ہم میں ان کی باتیں سمجھنے کی نہ اب صلاحیت ہے نہ اس وقت تھی, مگر فرمایا کہ اس وقت پوری تصوف کی دنیا میں فنائیت کے مقام پر اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں. ان کے حق پہ ہونے کی چیزوں میں سے ایک یہ تھا کہ جو بھی ان کی مجلس میں گیا ہے اور اس نے قرآن پاک سنتے ہوئے انہیں دیکھا ہے, لیتے رہتے تھے اور قرآن کریم کی ایسی آیات جن میں اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے وہ آتی تھیں اور وہ سنتے تھے تو تڑپتے تھے, اچھال پیدا ہوتا تھا جسم, اور وہ آیات جن میں خدا کی رحمت کا ذکر ہے اس پہ ہلکی سی مسکراہٹ, اور روتے تھے قرآن سن کے. وہ جو ساتویں پارے میں ہے نا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب وہ سنتے ہیں خدا کے اس کلام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے, تَرَى أَعْيُنُهُمْ, تم ان کی آنکھوں پہ غور کرو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, وہ آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں, مِمَّا عَرَفُوا, اس لیے کہ انہیں حق کی معرفت حاصل ہے. علم اور چیز ہے اور معرفت اور چیز ہے. امت کا سب سے بڑا نقصان اس وقت کا یہ ہے کہ اب معرفت کی وہ دکانیں ختم ہو گئی, ملتا ہی کوئی نہیں. ہمارے استاد تھے مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی, امریکہ کے ایک سفر سے ہم واپس آئے کراچی, پہلے ہی سے طے تھا کہ اتنا وقت کراچی گزارنا ہے, اجازت بھی لے لی تھی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اپنے گھر پہ رکھا, اور فرمانے لگے کہ بس تمہیں ابن ماجہ پڑھا دیں گے, اور ابن ماجہ کیا پڑھائی, گویا بخاری شریف پڑھا دی. وہ ایک ایک حرف پہ لفظ پہ رکتے تھے, بتاتے تھے, اور صبح کے چند گھنٹے جب وہ پڑھانے جاتے تھے کام دے جاتے تھے کہ میرے آنے تک کتب خانے میں, ان کا ذاتی کتب خانہ ماشاءاللہ, یہ کام کر کے رکھنا, اس چیز کو دیکھ کے رکھنا. اور آتے ہی گرمی اور موسم کی وجہ سے وہ ٹوپی اتار کے ایک کھونٹی پہ لٹکاتے تھے, چشمہ اتارتے تھے, کھونٹی اپنی لاٹھی ایک کونے میں رکھتے تھے, یہ سب کچھ ہوتا تھا پہلے, یا یہ کہ وہ پہلے بولتے تھے, کوئی فرق نہیں اتنے دنوں میں آیا. بھئی وہ فلاں راوی جو تھا اس کو دیکھا, ابھی فلاں مقام جو بتا کے گئے تھے اس کو دیکھا, پانی بعد میں پیتے تھے گرمی کی وجہ سے, پہلے سوال ہوتا تھا کہ وہ جو میں کہہ کے گیا تھا کام پورا ہوا کہ نہیں ہوا. دھسے ہوئے تھے علم میں اور حنفیت, یہ حنفیت کا جو خاص ذوق ہے نا, اگر ہمارے ہاں ہے تو انہی کے مرہون منت. ابن ماجہ پڑھائی, اپنی کتاب پڑھائی, بہت مہربانی فرمائی, اپنے قلم سے سند لکھ کے دی. یہ ساری عنایات تھیں. ایک دن فرمانے لگے کہ چلو آج تمہیں ایک اللہ کے ولی سے ملاتے ہیں. آپ کے یہاں آتے تھے رائے پور کے حضرات, حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تو جب یہ حضرات وہاں آتے تھے تو ہمارے نانا ہمارے والد ہمیں ہمیشہ لے جاتے تھے ہمیشہ, اور ہمیں والد سے کوئی چیز نہ ملی ہوتی, کچھ بھی نہ حاصل ہوا ہوتا. تو ان کی بات ایک یہ تھی کہ وہ ماسٹر عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں ہمیشہ بٹھاتے تھے, بڑے تنگ ہوتے تھے. گرمیوں کی دوپہریں, یا اللہ 2 بجے جمعے کی نماز, 6 بجے اثر ہونی ہے, 4 گھنٹے اگر ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ہم بھی بیٹھے, بچے تھے, بہت تنگ ہوتے. ماسٹر صاحب 4 گھنٹے میں اگر ایک فکرہ بول دیں تو ان کی مہربانی. پھر بات ایسی کرتے تھے کہ ساری زندگی آدمی کسی سے ایسی بات سن نہ پائے, سن نہیں سکتا تھا, اتنی گہری باتیں. اور بیٹھے ہیں والد, ہم بچے تھے خود بیٹھے ہیں, لیکن تنگ ہوتے تھے بہت کہ یا اللہ 4 گھنٹے بیٹھے رہنا چپ کر کے کیا ہے. اور کبھی 2 جملے گئے اور 5 منٹ میں اٹھ کے چلے گئے, ہم شکر کرتے تھے کہ چلو آج جان جلدی چھٹی. لیکن ماسٹر عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی محمد حسن صاحب کے خلیفہ تھے, اور وہ تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایسے خلیفہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے. ایک دن مفتی صاحب پہنچے تھانہ بھون تو فرمایا, حضرت تھانوی رحمت اللہ بڑی اچھی طرح ملے اور فرمایا, مفتی صاحب امرتسر سے جب آپ چلتے ہیں نا تو آپ کا نور یہاں تھانہ بھون میں پڑتا ہے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ آگے. ان سارے لوگوں کے ہاں اپنے کشف کرامات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اپنی ذات کی متعلق کوئی بات نہیں ہوتی تھی. تو وہ چونکہ بچپن سے ایسی ایک چیز تھی تو بڑے خوش ہوئے جب حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو آج ایک اللہ کا ولی ہے اس کے پاس چلتے ہیں. ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ کے پاس جائیں گے, اس وقت مولانا ادریس میرٹھی صاحب ہوتے تھے, ان جیسا سجدہ کم ہی کہیں ہوتا تھا, اتنا طویل سجدہ کرتے تھے اور پڑھاتے تھے. کیا مسلم ہیں؟ شاید مسلم غالباً پڑھاتے تھے بنوری ٹاؤن, اور وہ جو پڑھاتے تھے بس ساری زندگی شاید وہ کتاب پڑھاتے رہے. لیکن ان کا پڑھانا اور ان کا ذوق عبادت, یہ بندگی کا ذوق جو تھا نا بڑا واضح تھا. اور وہ شاگرد تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے صاحب نسبت آدمی تھے. تعلق معاللہ کی ان کی یہ کیفیت تھی کہ حدیث میں خالص فقہی مسائل, اور وہ پڑھاتے ہوئے رو پڑتے تھے. ان کے استاد تھے ندوہ میں حدیث ان سے پڑھی تھی ٹونک کے بہت بڑے شیخ الحدیث رحمہ اللہ, آ جائے گا نام ان کا, لکھا ہوا بھی ہے کتابوں. اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ ندوہ سے جو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی لا کے ایک چھوٹا سا بٹوا ہوتا تھا, اس میں پیسے ہوتے تھے اور ایسے ہٹا دیتے تھے رکھ کے جیسے پتہ نہیں کوئی کراہت کی چیز. اور میں چونکہ ان کا خادم تھا تو فرماتے تھے اتنے پیسے ہیں اس میں, اتنے پیسے فلاں بیوا کو دے آؤ, اتنے پیسے فلاں کو دے آؤ, اتنے گھر میں دے دو, اتنے گھر میں دے دو, اور کبھی تاخیر ہو جاتی تھی تو ڈانٹ پڑتی تھی, فرماتے نکالو ان کو جلدی کرو, ایسی وحشت ہوتی تھی پیسوں سے. فرمانے لگے کہ چلو آج اللہ کے ایک ولی سے تمہیں ملاتے. جمعرات تھی, اگلے دن جمعہ پڑھنا تھا. بنس روڈ کراچی پہ لے گئے, ایک آدمی کو دیکھا, اتنا لمبا کرتا, اتنی لمبی داڑھی. اماں نے فرمایا بھائی یونس کیا حال ہے؟ کہا حضرت بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. یہ جو بھائی یونس تھے نا, یہ ان بڑے لوگوں میں سے تھے جن کو خود نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے. ان کے والدین کا مسلک اہل حدیث رہا ہوگا, یہ بھی اہل حدیث تھے, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں, حنفی کون ہوتے ہیں. اور زبان کے موٹا ہو جانے کی وجہ سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تھے. بچپن میں پڑھا نہیں تھا, پھر کوشش کی, پڑھ نہیں سکے. اگر ولایت تعلق مع اللہ کا نام ہے تو اس شخص کا شاید ایک سانس بھی اللہ سے ساتھ تعلق کے علاوہ نہیں گزرتا تھا. مجھ سے وہاں عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ ایسا شخص ہے کہ 40 برس سے اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ ایسا آدمی ہے کہ 40 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں, کبھی اس شخص کی تکبیر اولیٰ قضا نہیں. اور کرتے کیا تھے بھائی یونس؟ ریڑی ٹھیلے پہ برتن رکھے ہوئے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ ہم گلی میں کھیلتے تھے اور قاری رحیم بخش صاحب اور یہ حضرات نے بڑے بڑے لوگ گزر جاتے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنے بڑے لوگ. بس یہی حال تھا وہاں, ٹھیلا لگاتے تھے, برتن بیچتے تھے, ساری زندگی یہ حال رہا. بیوی بچے تھے نہیں, اکیلے آدمی. غربائے اہل حدیث کی ایک مسجد ہے بنس روڈ پہ, اب بھی ہے کراچی میں. مولانا عبد الجبار صاحب سلفی وہاں امام ہوا کرتے تھے, اور کیا کہنے, اہل حدیث ہونے کے باوجود یہ تو اب اہل حدیث میں یہ لڑکے, نئے نئے لڑکے بھی نہیں, چھوکرے کہیں تو زیادہ صحیح لفظ ہے, یہ پیدا ہو گئے ہیں خام خواہ لڑائی جھگڑوں کے لیے. وہ بڑے لوگ تھے, اپنا مسلک سادہ بیان کر دیا, نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا. اے بھیا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے, رفع یدین کرتے ہو, اچھا یار ہو گئی نماز, نہیں کرتے, اچھا ہو گئی نماز, نہیں اس میں کچھ نہیں, تراوی 20 کوئی حرج نہیں, 8 پڑھ کوئی حرج نہیں. وہ ایسے صلح اور آشتی کے لوگ تھے, وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اگلی نسل دینی کی طرف نہیں آ رہی, کو جائیے کہ تمہارے مسلک کی طرف آئے. عبد الجبار صاحب اتنی لمبی داڑھی, اتنے وجیہ آدمی, اتنے چہرہ ایسے جیسے نور سے بھرا ہوا. تو یہ نماز وہاں جمعے کی پڑھتے تھے, اور یونس بھائی کا حال یہ تھا کہ صبح اٹھے، ریڑی سجائی، چل پڑے، جہاں نماز کا وقت آیا، یہ کرے نہ کوئی ہفتہ ایک، اور اس شخص کی زندگی پوری اس سے گزر گئی، جہاں نماز کا وقت آ گیا اس سے آدھ گھنٹہ گھنٹہ پہلے رکے، جو مسجد قریب تھی گئے، ساری مسجد کے واش روم وضو کی جگہ دھو کے صاف کر کے بڑے خوش، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے مہمان آ رہے ہیں، اللہ کے مہمان آئیں گے، سب گندگی صاف کر کے، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، پھر باہر آنا، اور شام ہوئی، حساب کیا، اتنے پیسے برتنوں کے کجے میں واپس گئے، اتنا نفع ہوا ہے، اس نفع کو پھر تقسیم کرنا کہ 100 روپے نفع ہو گیا تو 50 اپنے پاس رکھے، اور 50 روپے کی ٹافیاں خریدنی، چاکلیٹس خریدنی، جو بچہ گلی میں کہیں بھی نظر آیا اسے ایسی دے دی، بس ساری زندگی اس طرح گزر گئی. اور تعلق معلہ کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان سے دعائیں کرانے کے لیے جاتے تھے، وہاں لے گئے، فرمایا یہ ہے اولیاء اللہ میں سے، اولیاء اللہ میں سے ایک شخص کراچی میں، اس سے دعا کرواؤ. اور اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ ریڑی ٹھیلا آواز لگا رہے ہیں، اور وہاں فرماتے تھے دیکھو کبھی کبھی ہم اس کے پاس ہوتے ہیں تو سر جھکاتا ہے، رو دیتے ہیں بھائی یونس، اور کہتے ہیں یا اللہ پورا نظر آ جا. وہ تعلق معلہ کی وجہ سے جو تجلیات پڑتی تھی نا، جی چاہتا تھا کہ اللہ نظر آئے کہ اس غیاب کے باوجود حضوری کا یہ حال تھا کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے علاوہ نہیں ہے. ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. مولانا سے فرمانے لگے کہ حضرت کئی مرتبہ کوشش کی کہ قرآن پاک پڑھوں مگر اب تلفظ نہیں ہوتا، بوڑھا ہو گیا ہوں. عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ کے اور واقعات تو کیا، ان کے بیٹے ہیں عبد الشہید، یہاں بھی تشریف لائے، 2-3 مرتبہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضرت کی ایک سوانح، آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، خطوط ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے امام ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جب ان پہ نزع کا عالم طاری ہوا ہے اور وفات کی کیفیت ان کی شروع ہوئی تو 13 گھنٹے تک ارواح طیبہ کا نزول ہوتا رہا، بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے تھے اور دونوں ہاتھ یوں پھیلا دیتے تھے اور کہتے آئیے آئیے حضرت آئیے، ارے دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے ہیں، ارے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ارے میرے حضرت، ارے فلاں آئے، ارے فلاں. 13 گھنٹے تک ارواح طیبہ، اور ایسے ایسے اسلاف کے نام لیے جو صرف کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں. 13 گھنٹے تک، چلو ایک آدھ مرتبہ کسی کے ساتھ ہو تو ہو تو واقعات ملتے ہیں، لیکن اتنا تعلق قوی تھا. یہ تعلق کی بات ہے. تو یونس بھائی یونس حضرت مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا میں نے بڑی کوشش کی قرآن کریم پڑھنے کی، نصیب ہی نہیں اور رو پڑے. تو پھر مجھے مولوی صاحبان نے بتایا کہ جب تلاوت کرتی ہوں تو بیٹھ جایا کرو اور ہر سطر پہ انگلی پھیر دیا کرو، بس تمہاری تلاوت ہو گئی اور اللہ سے امید ہے تمہیں اتنا ہی ثواب بھی ملے گا۔ تو حضرت یہ کر لیتا ہوں، حضرت میں آپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جتنی بھی تلاوت کرنی ہو قرآن پاک کھول کے انگلی پھیر لیا کیجئے، بس آپ کو تلاوت کا ثواب مل گیا۔ ظاہر فقہی اعتبار سے بھی جائز ہے، ایک آدمی کی زبان نہیں تلفظ ادا کر سکتی، کیا کرے، اور پھر جتنا وقت تلاوت میں لگنا ہے اتنے ہی وقت بیٹھ کے قرآن کریم کھول کے بیٹھا رہا تو استطاعت ہوتی تلاوت کرتا۔ یہ تعلق کا حال ہے، اب ایسے لوگ نہیں رہے جہاں ایسا تعلق ہو، اور وہ آنکھیں بھی نہیں رہی۔ اب ٹھیلے والے آدمی کو کون جانتا کہ یہ اللہ کے دوستوں میں سے ایسا دوست ہے، جمعہ پڑھتے تھے غرباء اہل حدیث کی مسجد میں ہمیشہ امام عبد الجبار صاحب کے پیچھے، اور جمعے کے دن کوئی کام ہی نہیں، گئے مسجد صاف کی، سب کچھ کیا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل حدیث کیا فرقہ، بالکل جیسے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ایسا، لیکن اللہ کی معرفت اس درجے کی تھی، اس درجے کا قرب الہی حاصل تھا، اور جو ان کو جاننے والے تھے، اب ظاہر ہے مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ میں حنفیت بڑی صلابت اور پختگی، اور یہ اہل حدیث، اور اوپر سے بالکل پڑھے ہوئے بھی نہیں، لیکن مولانا ان کی مجلس میں جاتے تھے، ہمیں بھی لے گئے کہ تمہیں دکھائیں ایک آدمی۔ ایسے ہی بھائی یونس سے ملنے کراچی میں وہ جو بڑے بڑے بریلوی علماء تھے نا، وہ بھی آتے تھے دعا کرانے، اور دعوت دیتے تھے کہ حضرت مجلس میلاد ہے اس میں آئیے، کہاں اہل حدیث اور کہاں مجلس میلاد، یہ وہاں بھی چلے جاتے تھے، ریڑی روک دی، میلاد شریف ہو رہا ہے، میلاد میں کھڑے ہوئے یہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے سلام پڑھا یہ بھی سلام پڑھ رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں کہ میرا مسلک کیا ہے، اور 40 برس تک کسی شخص کی تہجد نہ قضا ہوئی ہو، اب تو شہروں کے شہر پھر جاؤ تو شاید ایسا بندہ نہ ملے۔ ایک دن کیا ہوا، جمعے کے دن، انہیں تعلق بھی بڑا تھا مولانا عبد الجبار سلفی صاحب سے، جمعہ وہیں پڑھنا ہوتا تھا، مسجد دھونی ہوتی تھی، صفائی کرنی ہوتی تھی، جمعے کی نماز کے بعد 15-20 آدمی بیٹھ جاتے تھے، یہ بھی بیٹھ جاتے تھے، تو کسی نے ان کی چغلی کھائی اور مولانا عبد الجبار صاحب کو کہا ان کے کان میں کہ یہ مجلس میلاد میں جاتے ہیں، بدعتی ہو گئے، تو انہیں اپنے مسلک کی غیرت میں غصہ آ گیا، سرخ ہو گیا چہرہ، اور کہا بھائی یونس، سنا ہے کہ آپ مجلس میلاد میں جانے لگے ہیں، بدعتی ہو گئے۔ بھائی یونس بیچارے پڑھے لکھے نہیں، کچھ نہیں، کھڑے ہو گئے، اٹھ کے، اور اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کی وجہ سے کپ کپی تاری ہو گئی، رونے لگے، اور کہا مولانا حضرت میں کہاں جاتا ہوں، کبھی جاتا ہوں تو وہاں بس اس لیے جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے میں کہاں جانے والا ہوں، بس زیارت ہو جاتی ہے، رونے لگے۔ مولانا عبد الجبار سلفی اس بات کو سمجھ گئے، بڑے بڑے اللہ والے تھے نا، اس بات کو سمجھ گئے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو کہا بھائی یونس میں اونچا بولا، معافی چاہتا ہوں، وہ ذرا مجھے اپنی مسلک کی وجہ سے غصہ آ گیا، لیکن میں آپ کو ایک دیکھو بات کتنے کام کی بتائی. کہا بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت بیداری میں زیارت کا ہو جانا، اس کی وجہ آپ کے اپنے اندر ہے، اس مجلس میں جانے کی وجہ سے نہیں ہے، اس جگہ پہ جانے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے اندر ہے. آپ وہاں نہ بھی جاتے تو بھی جو نصیب تھا ہو جاتا، زیارت ہو جاتی. سادگی سے پوچھا کہ میرے اندر حضرت کیا چیز ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ آپ کو اس درجے کی حاصل ہو گئی ہے کہ آپ عالم بیداری میں بھی انہیں دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کو ویسے بھی مل جاتا چاہے آپ اس مجلس میں نہ جاتے. معافی مانگی، دعا کی درخواست کرتے رہے، بھائی یونس باہر نکلے، وہی ٹھیلا اور وہی سب. اس لیے کتنے ہی وہ لوگ جنہیں اللہ کے ساتھ اس درجے کا قرب حاصل ہے، وہ محض ہماری بے قدری انہیں کھو دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق کسی کو ہو جائے کہ وہ کسی آدمی کو کوئی مٹھائی اچھی لگے، کوئی نمکین ذائقہ اچھا لگے، کلو دو کلو خرید لیتا ہے نا اپنے گھر کے لیے بھی کہ بھی کھاؤ یہ دیکھو کتنی عجیب کتنی اچھی جی، کوئی خوشبو اچھی لگی، آدمی خرید لیتا ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ درر کامنہ میں لکھا ہے، ساتویں آٹھویں جلد میں لکھا ہے، کہ اس قصے میں بڑی لذت ہے، اس سے ہم اسے کئی مرتبہ سناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ قاضی تھے حنفی، بہت بڑے، حج پہ جاتے تھے، پہلے مدینہ منورہ اور پھر بعد میں حج. ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے. حافظ جی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا حافظ ابن حجر رحمت اللہ، ہمارے استاد جو عبدالرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ آئے تھے، وہ بس جب پڑھاتے تھے تو کئی مرتبہ، یہ تو خیر روزی پڑھائی کر، یہ حافظ جی تمہارے یہ دیکھو یہ انہوں نے کیا، یہ دیکھو یہ کیا لکھا، یہ ان کی خاص ایک بات تھی. مجھے گھور کے حافظ یہ دیکھو تمہارے حافظ جی تم بڑی تعریف کر، یہ حافظ جی یہ دیکھو یہ کیا. تو وہ چونکہ شافی مسلک کے ہیں اور یہ ہمارے استاد پڑھے، حنفیت سے محبت تعلق بہت زیادہ، تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پہ اتنی علمی اختلاف اور چیزیں کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سہارنپور گئے، حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ تو ہمیشہ بخاری شریف پڑھاتے رہے، وہاں حضرت نے کوئی بات کی تو ان سے کہا حضرت حافظ صاحب، حافظ جی نے تو یہ لکھا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں حافظ جی ایسے، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے اور فرمایا اچھا بھائی بس بس کرو، اب بس کی بس کیجیے. تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ وہ قاضی تھے حنفی، روزہ مبارک پہ پہنچے تو بیمار ہو گئے بہت شدید مدینہ منورہ میں، تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب تو مرنا ہی ہے، بخار اتنا شدید تھا، کہا کہ مجھے جا کر قبر شریف کے پاس ہی ڈال دو. شاگردوں نے یہی کیا، وہ لیٹے شدید بخار میں تو آنکھ لگ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ ہے محبت کا بہت بڑا انداز، بہت بڑی چیز. کہتے تھے میں نے خواب میں دیکھا ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں میرے بارے میں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک عرصے سے ہمارے پاس آ رہا ہے، ما نال منی شیئن، ہماری طرف سے اسے کوئی چیز نہیں ملی، ہمارا کوئی تحفہ اس تک نہیں پہنچا، تو میں شدید بخار میں تھا، تو فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ بڑھایا، تو آپ نے میری اس ستیلی پہ ایک تعویذ لکھا، میں اسے چاٹ لو، تو کہتے ہیں جب میں اٹھا تو وہ تعویذ موجود تھا، میں نے اسے چاٹ لیا، سب بخار اتر گیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا. وہ تعویذ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھ بھی دیا ہے. یہ جو تعویذ لوگ لکھتے ہیں نا، ہم نے کہی ایک سکاد اور اس کو تجربہ کرنا، اب تک مؤثر ہو گئی، سرکار نے دیا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں ہوگی. تو یہ جو تعلق ہے اس کی حس کمزور پڑتی ہے، پھر دیکھنے کو چیزیں نہیں ملتی، کیونکہ لوگ اپنی ناقدری سے اس چیز کو ضائع کر دیتے. تو یونس بھائی بظاہر کچھ نہیں، کوئی بیعت نہیں، کہیں سے کوئی تعلق نہیں، ایسے مٹے ہوئے لوگ، لیکن وہ جو تعلق معلہ تھا وہ اس درجے کا حاصل تھا. آدمی کبھی بھی یہ نہ جانے کہ ایک عام آدمی اس کی ولایت، اس کا تعلق معلہ یہ نہیں ہے، اپنے اپنے درجے کے مطابق لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. لیکن جس آدمی کا بظاہر پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں، لیکن یونس بھائی ایسے بڑے آدمی تھے، ناقدری نے کھو دیے. امت کا بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ جن صحبتوں اور مجلسوں میں جا کر انسان بنا کرتے تھے نا، وہ صحبتیں اور مجلسیں نہیں رہی. ایک بہت سادہ سا آدمی، بہت سادہ، بالکل ان پڑھ، وہ اردو بھی ایسی بولتا تھا جیسے مزدور لوگ بولتے ہیں. تو رمضان میں رائے بریلی خانقاہ میں بہت لوگ آتے تھے حضرت رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے، تو معلوم نہیں کیا وجہ پیش آئی، تو وہ بات کسی سے کر رہا تھا تو اس کی باتوں سے سادگی ٹپکتی تھی، اس کا ان پڑھ ہونا ظاہر ہوتا تھا، نماز بہت اچھی پڑھی ایک دن سے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں خانقاہ پہ آتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا کبھی کبھی. ہم نے کہا آپ یہاں کس لیے آتے ہیں؟ امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، ایسی بڑی شخصیت، اس بالکل ان پڑھ، چٹا ان پڑھ جسے کہتے ہیں نا، اس سے میں نے پوچھا آپ کس لیے یہاں آتے ہیں؟ تو دیکھو کیا اس نے زبردست بات کی. کہنے کا مولوی صاحب اور تو کچھ پتا نہیں، جب یہاں آتا ہوں تو اپنے گناہ دکھائی دینے لگتے ہیں اور توبہ کر لیتا، ویسے نہیں پتا چلتا، جب یہاں آتا ہوں تو اپنے گناہ دکھتے ہیں پھر توبہ کر لیتا. کتنی بڑی بات اس نے کی، اور کس سادگی سے، پتا نہیں کہ اس اسی لیے ہمارے شیخ کہتے تھے, اب یہ ہے ایسی بات جو لوگ کہیں گے بدعتیوں کی باتیں, اللہ نہ کرے کہ ہم اہل بدعت میں سے ہوں. شیخ کہتے تھے, حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی شیخ کی جگہ شیخ کا قائم مقام ہوتی, یعنی وہاں پہنچ کے ایسی باتیں کھلتی ہیں جو انسان کو انسان بنائے. ذوق ہے, اس کی نفی نہیں کرتے, آئے دن رپورٹس چھپتی ہیں اتنے پرسنٹ یہ بیماری پھیل گئی, اتنے پرسنٹ پاکستان میں کینسر میں اضافہ ہو گیا, اتنے پرسنٹ یہ ہو گیا, بھوک کی ریشو یہ ہو گئی, پاکستان فلاں لائن میں اس نمبر پہ آ گیا. کاش کوئی یہ بھی تجزیہ کرتا کہ دنیا میں انسان کتنے کم ہو گئے, کہاں انسان زیادہ ہیں کہاں انسان تھوڑے ہیں. سب سے بڑا المیہ مسلمانوں ہی کا نہیں پوری دنیا کا یہ ہے کہ انسان نہیں رہے. تو انسان جو اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگے جاتے تھے اور جو اپنے نفس کو جلا کر اپنی خواہشات کو خاص طور پہ حب دنیا سے نکل جاتے تھے, دنیا کی کوئی محبت کا کوئی ذرہ برابر کوئی چیز, شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ رجال کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہم نے پیسے کو دیکھا, پیسہ اور بکری کی مینگنیاں ان کے نزدیک دونوں برابر تھی. پیسہ ضرورت ہے, مقصد نہیں. جو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیتا ہے نا, وہ پھر انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے. یہ بڑا فتنہ ہے, یہ مشینی تنہائی ہو جائے. یہ مشین ہے نا, بس اس کے ساتھ مجھے تنہائی چاہیے. دس دوست بیٹھے ہوئے, کوئی پرواہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, میں اس میں مصروف ہوں. ماں باپ بیٹھے ہوئے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, عیادت کے لیے گیا ہوں کوئی پرواہ نہیں, مریض مر رہا ہے یا عیادت کے, اس کے باوجود یہ ساتھ ہے اور یہ چیز. یہ مشینی تنہائی ہے, انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ اگلی آئندہ, اللہ کا شکر ہے ہم لوگ محفوظ سے رہے, یہ آئندہ آنے والی نسلوں کا المیہ ہے. نتیجہ یہ کہ انہیں محبت بھی نہیں ہو سکے گی خالص, اور خالص نفرت بھی نہیں ہو سکے گی. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انسانی رشتوں کا شعور اور تقاضے کیا ہیں, انسان انسانوں کے ساتھ ملتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں. بجائے زبان سے بات کرنے کے ایک ہی مجلس میں وہ بچہ اسے میسج کر رہا ہے, یہ اسے میسج کر رہا ہے, یہ حالت میں پڑی کیا ہے. یہ مشینی تنہائی ہے, اس کا اثر پڑے گا خیالات پہ. اور وہ جو ربط اور ضبط ہے یہ کم ہوگا, یہ کم ہوگا تو اس کا اثر پڑے گا. یہ شروع ہو گیا ہے کہ طلاق کی ریشو معاشرے میں بڑھ جائے گی, طلاق بڑھ جائے گی. طلاق بڑھے گی تو لڑکیوں کا خود گھروں سے غائب ہو جانا بڑھ جائے گا. اس لیے کہ بیچاری کیا کرے, اسے پتا ہے ہر چیز کو ثواب اور عذاب سے ناپنے کا ایک پیمانہ اور بھی ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے, اور وہ ہے حالات کا جبر. حالات کا جبر جب کسی گناہ پر مجبور کرتا ہے نا تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس گناہ کو ایسے نہیں دیتا، اور حالات کا جبر اگر نیکی کراتا ہے نا تو خدا اس پہ ثواب دیتا ہے۔ حالات کا جبر ہے، پھنس گئے اب نماز پڑھنی پڑ گئی، ورنہ تو ہم کہاں پڑھتے۔ حالات کا جبر ہے کہ قرآن کریم کبھی نہیں پڑھا تھا، اب فاتحہ پڑھنی پڑ گئی، کیا کریں۔ حالات کا جبر ہے کہ محلے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو چلو ہم بھی 100 روپیہ دے آئیں۔ ان حالات کے جبر سے جو نیکی کرنی پڑتی ہے اللہ کے ہاں، اس کا، اس کی عنایت، اس کا کرم ہے، کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ حالات کے جبر کے واقعات حدیث میں آئے، فرمایا تمہاری توبہ سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ طویل روایت کا خلاصہ یہ کہ جیسے ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو اور اونٹ پہ اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو اور اس کا اونٹ کھو جائے اور وہ مرنے کے انتظار میں لیٹ جائے، اس کی آنکھ لگ جائے، پھر اس سے آنکھ کھلی جب اس کی تو اس سے دیکھا وہ گم ہو گیا تھا جو اونٹ، وہ سارا ساز و سامان جس پہ تھا وہ تو سرہانے ہی کھڑا ہے، تو وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا پروردگار، تیرا شکریہ۔ الٹا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تنقید نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا اس نے کفر کا جملہ کا، کچھ نہیں فرمایا، مثال دی۔ اس کا مطلب ہے حالات کے جبر کی وجہ سے کبھی کبھی جو گناہ ہوتے ہیں نا اللہ کے ہاں، وہ گناہ ایسے نہیں ہوتے جیسے اپنی مرضی اور ارادے کے گناہ ہوتے۔ اس لیے مفتی جتنے ہیں نا انہیں سوچنا چاہیے کہ جس گناہ پہ ہم فتویٰ دینے چلے ہیں اگر یہ حالات کے جبر سے ایسے ہوا ہے تو پھر کچھ اور سوچنا۔ بڑے لوگ تھے، بڑی گہری سمجھ تھی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ تقسیم سے پہلے ہندوستان میں اگر کوئی کہتا تھا کہ بڑے مفتی صاحب نے یہ کہا ہے تو اس سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ مفتی صاحب جیسا فقیر کم ہی تھا ہندوستان، بڑا مقام تھا ان کا۔ اتنے متقی آدمی تھے کہ فتویٰ لکھتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے اور ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تھی تو کروشیے کی ٹوپیاں بن کے جمعرات کے دن دلی کی جامع مسجد سیڑھیاں کھڑے ہو کے بیچتے تھے، وہ گھر چلتا۔ سے حیران ہوتا ہوں مذہبی، معاف کرنا، ٹھیکے داروں اور اس مذہب کے علم برداروں سے جن کے اسلام آباد میں دو دو پلاٹس ہیں، تین تین پلاٹ ہیں، پھر ان کے بینک بیلنس دیکھو، ان کی زندگی دیکھو۔ اپنا بھرم قائم رکھنا اور بات ہے، وہ بھرم کھل جائے نا تو سوائے قرض کے اور کچھ نہیں۔ یہ اتنے بڑے لوگ، تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کروشیے کی ٹوپیاں بن کے بیچتے تھے، گھر کا گزارا ہوتا تھا، اور تھے اتنے بڑے آدمی، شہرت اتنی تھی کہ کوئی کہتا تھا مفتی صاحب تو مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، پیر تھے، اتنا نام، اتنا کچھ۔ اور کیا مجال کہ وہ اپنے لوگوں میں آئیں بیٹھیں گفتگو کریں تو کسی کو اندازہ تک ہو کہ کس حال میں گزر رہے ہیں. نکاہت ہو گئی, لوگ سمجھے کہ بڑھاپے کا اثر ہے. غالباً حضرت کے ایک مرید تھے, غالباً ان کا نام ابراہیم تھا, نوکر بھی تھے, جانتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ. ایک صدی مزار العلوم سہارنپور نے نباہ دی ہے حدیث میں. یہ تین آدمی مسلسل ایسے آئے ہیں کہ ان جیسا آدمی نہیں آیا. وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری اپنی زندگی میں حضرت شیخ کو بلایا, مولانا زکریا صاحب کو, اور مدینہ منورہ میں کہا کہ تمہیں مدرسے والے جانے یا نہ جانے, میں جانتا ہوں, آئندہ سے شیخ الحدیث تم. اور شیخ الحدیث صاحب نے اپنے بعد مولانا یونس صاحب کو, مولانا یونس صاحب, مولانا یونس جونپوری, ہم نے خود حضرت سے سنا, فرمایا فرماتے تھے اپنی صاحبزادی صاحبہ کے متعلق کہ تم شادی کر لو. میں نے شادی کرنی نہیں تھی, لیکن افسوس ہوتا ہے شیخ کی بات کیوں نہ مان. یہ تیسری پیڑھی اور پشت گزری, اتنا بلند مقام حدیث میں کس کو ملا. مولانا یونس جونپوری, مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری, اور درمیان میں شیخ مولانا زکریا سہارنپوری رحمۃ اللہ. تو ابراہیم صاحب حضرت کے تھے گھر کے کام کاج. تو کسی کو بتایا کہ یہ نکاحت بڑھاپے کی نہیں ہے, تین دن سے گھر میں کھانے ہی کو کچھ موجود نہیں, پکنے ہی کو کچھ موجود نہیں ہے, یہ وہ نکاحت. لیکن کیا مجال ہے باہر آئیں اور کپڑوں کی کریز نہ ہو, باہر آئیں اور کسی سے اظہار ہو کہ کچھ نہیں, اپنی ذاتی زندگی یہ, اور مدرسے کے لیے لاکھوں روپے آ رہے ہیں تو پھر بھی اور دو, اس مدرسے کو چلاؤ. اس لیے کہ ادارے چلاتے تھے نا, شخصیت نہیں بنتی تھی, ادارہ بنتا تھا. ہمارے ملک میں شخصیتیں بننے لگی ہیں, ادارے نہیں بنتے. کیا فوج اور کیا سیاست اور کیا مذہب, کسی میں نہیں جاتے. تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تقسیم میں کچھ عورتوں نے خودکشی کر لی, کنویں میں چھلانگ لگا دی, اپنی عزت اور ناموس کے لیے مر گئیں, خودکشی ہو گئی. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ گناہگار ہوئیں, فرمایا امید ہے اللہ ان سے درگزر کرے. حالات کا جبر تھا نا, تو کئی گناہ حالات کے جبر سے واقع ہوتے ہیں. ہمیشہ ان لوگوں کو رعایت دینی چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اس کی کوئی معذوری ہے, کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی, کوئی چیز پیش آ گئی ہوگی, اس وجہ سے اس میں کوتاہی. بس آخری بات کہوں, کھانا کھائیں. ہم نے جو انسانوں کے لیے سٹک یارڈ جو متعین کیا ہے نا, جانچنے کا پیمانہ, یہ اللہ نے بھی نہیں کیا جس کی ہم مخلوق ہیں. خدا نے بھی یہ پیمانہ نہیں رکھا, اس لیے اپنے پیمانے کو کم کرنا چاہیے. اللہ نے بھی ایسا پیمانہ نہیں رکھا. پھر بات سے بات نکلتی. چلو, مولانا اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی, شاہ ولی اللہ کے پوتے, دہلی میں اس وقت دو ہی خاندان تھے, ایک یہ تھے منقولات میں, نقل میں, حدیث میں, تفسیر میں, فقہ میں, اور ایک خاندان تھا یہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ, ان کا معقولات میں امام تھے, فلسفے میں امام تھے. ایران سے ایک قافلہ آیا, دلی رکا, اور اس نے ان کی کتابیں پڑھی تھیں, اور اتنے بڑے فلسفی تھے کہ غالب اور یہ بیٹھ کے شطرنج کھیلتے تھے, اور ساتھ شاگردوں کو پڑھاتے تھے، ہاں بھائی کتاب پڑھو، کتاب پڑھتا تھا تو شطرنج کی چالیں بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا آگے چلو آگے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. یہ دو ہی خاندان. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی دہلی کی طوائفوں کے محلے، لوگوں نے پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت کیا کرتے ہیں، آپ کا نام ہے، یہ ہے، وہ ہے. انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، نام ہے یہ. جا کے بیٹھے اور سورہ والتین کی تلاوت شروع کی، اور اس کو پڑھ کے کسی نے کہا آج کل دلی میں نام چل رہا ہے موتی بیگم کا، اور اس جیسی کوئی نہیں ہے. یہ سنا تھا پھر چلے گئے، اور موتی کے ہاں ہی چلے گئے. اور جب تلاوت کی اور بیان شروع کیا تو ان میں ظاہر ہر آدمی میں، ہمارے یہاں برسر مذہب کی کوئی نہ کوئی روایت پائی جاتی ہے، ہندو کیا اور مسلمان کیا، عورتیں جمع ہو گئی. اور جب حضرت کا بیان ختم ہوا تو موتی نے کہا حضرت نکاح کرا دیں گے، توبہ کرتے. ہمارے ساری زندگی کے واعظ اور نصیحتیں اس ایک کلندر کے چند جملوں پہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. زندگی بدل گئی نا. ایک اور بزرگ کا قصہ لکھا ہے، وہ ان عورتوں کے محلے میں جاتے رہتے تھے، کھوج لگاتے تھے کہ آخر تمہیں اس بات پہ آمادہ کس نے کیا. بتاتی تھی معاشی مجبوری ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسے پورا کر دیا اور کہا جگہ چھوڑ دو، اب اللہ کی نیک بندی بن جاؤ، توبہ کی توفیق ہو، نیک ہو گئے. تو جو پیمانہ ہم لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں نا، یہ خود اللہ ہی نے مقرر نہیں کیا. خدا کے یہاں چھوٹ کس پہ ہے، جنت کس پہ ہے؟ آدمی کے اعمال پہ اتنی نہیں ہے جتنی اس کے فضل پہ ہے. اعمال تو ایک ظاہری سبب بنیں گے اس کے فضل کا اور مہربانی کا، فرض کر لو، اور جنت میں وہی جائے گا اس کے 100% نمبر ہوں گے. تو اعمال اسے 33% پہ لے آئے کہ 100 میں سے 33% تم لے لو، اور یہ جو باقی 77 جتنے بھی رہ گئے ہیں یہ کون پورے کرے گا؟ 67% وہ خدا کی رحمت پوری کرے گی. 100 ہو گئے، اب چلے جاؤ جنت. یہی ہے سارے قرآن و حدیث میں. 50% پہ رعایت ہے تو حکم ہوگا 50% تم لے آؤ، 50 ہم کر دیں گے، 51 ہوئے تو تم جنت کے قابل. یہی ہے نا جی قرآن میں، فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن زیادہ ہو جائے گا یہ نہیں کہا پورا ہو جائے گا. ثقلت جس کا وزن زیادہ، 80% پہ معیار رکھیں گے، اچھا بھائی 80 تم لیا، جو بھی ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. کہیں کتاب و سنت میں نہیں آیا کہ کتنے پرسنٹ پہ وہاں پاس ہوں گے، کہیں نہیں آیا. یہ فرمایا ہے کہ جو ہمارا معیار ہے اس کے مطابق یہ کہ تم پہ غلبہ ہونا چاہیے. اگر غلبہ 33 پہ مان لیں، 50 پہ مان لیں تو باقی اپنی مہربانی سے پر کر دیں گے، اور ہم غلبہ اگر 33 پہ اور 50 پہ بھی مان لیں تو باقی 50 ہم پھر کفر کے فتووں سے پورا کریں گے کہ تم ایسے، تم فاسق، تم کافر، تم گناہ، تو شکل نکالو. یہ کیا طریقہ؟ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے اس نے وہ پیمانہ مقرر نہیں کیا جو ہم پیمانہ مقرر کرتے ہیں کلیئرنس کے لیے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ؟ اس لیے انسانوں سے تعلق، انسانوں کی مجلس، انسانوں کے ساتھ بیٹھنا، ٹی وی ڈرامہ یہ وہ، اس کی بجائے اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، زندہ زندگی کے ساتھ تعلق، یہ ہے اگلی نسل کا المیہ. یہ تنہائی، مشینی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. اللہ حفاظت کرے.